میرے محترم دوست و بزرگو، ہم اور آپ اس عظیم محنت کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں جس محنت کے لیے اللہ رب العزت اپنے محبوب ترین بندوں کو چنا کرتے ہیں، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کے سب سے زیادہ محبوب اور مقرب ترین بندے ہوتے ہیں۔ کسی بادشاہ کی اس کی بادشاہت کی وجہ سے، کسی وزیر کی اس کی وزارت کی وجہ سے، کسی مال والے کی اس کے مال کی وجہ سے، عہدوں کی وجہ سے اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتی۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قیمت اللہ کے ہاں ہے اور جتنے وہ اللہ کے محبوب ہیں، اس کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں انسانیت کی ہدایت والا کام دیتے ہیں، تاکہ اللہ کے بندے ان کا اللہ کی طرف رخ ہو جائے اور اللہ کے بندے اللہ کی رضا والی زندگی اختیار کر کے دنیا کی ناکامی سے بھی بچ جائیں، آخرت کی ناکامی سے بھی بچ جائیں۔ دنیا اور آخرت کی ساری خیریں انہیں مل جائے اور ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی، ہمیشہ ہمیشہ کی اللہ کی رضا مندی انہیں حاصل ہو جائے، تو اسی محنت کے لیے آج ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ یہ محنت جو اللہ نے زمانے میں شروع کی ہے، یہ کار نبوت ہے، نبیوں والا کام ہے۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس کام کو کار نبوت یقین کرتا ہوں، اور فرماتے تھے کہ اللہ نے مجھے اس زمانے کے اندر قرن اول کا ہیرا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور صحابہ کرام کے زمانے میں جو قرن اول کا ہیرا تھا، وہ کیا تھا کہ ہر مسلمان اسلام کو، اسلام پر عمل کرنے والا، 24 گھنٹے زندگی کے ہر شعبے میں، ہر حال میں اللہ کے حکم کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے سے پورا کرنے والا، اور ہر مسلمان اسلام کو دنیا میں عام کرنے کے لیے اپنی جان و مال کو قربان کرنے والا تھا۔ اس لیے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ جو ہر آدمی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نکلو اللہ کے راستے میں، چاہے غریب ہو، مالدار ہے، تاجر ہے، زمیندار ہے، ہر ایک کو آپ اللہ کے راستے میں اس محنت کے لیے نکلنے کے لیے فرما رہے ہیں، اس محنت سے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو اس پہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں اس محنت سے چاہتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت امت کو دین اور دین کی محنت کی جس سطح پہ چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح پر امت دوبارہ لوٹ کر آ جائے، جس سطح پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے وقت امت کو دین اور دین کی محنت پر چھوڑ کر گئے تھے، اس سطح پر امت دوبارہ لوٹ کر آ جائے، یہ میں چاہتا ہوں اس محنت سے۔ اب وہ کیا سطح تھی جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ کر گئے تھے؟ اس میں دو بنیادی چیزیں تھیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ تھی کہ ہر ہر فرد امت کے اندر پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا، چاہے غریب ہو، مالدار ہو، تاجر ہو، زمیندار ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر فرد امت کی زندگی میں پورا دین تھا. اس لیے کہ دین پر اللہ کے جتنے وعدے ہیں قرآن و حدیث کے اندر, وہ سارے وعدے جب پورے ہوں گے, جب پورا دین ہو. دین اگر ناقص ہوگا تو اللہ کے جو وعدے ہیں دین پر وہ پورے نہیں ہوں گے. دین پر اللہ کا وعدہ ہے کہ جب دین زندگی میں ہوگا, کامل دین زندگی میں ہوگا, تو اللہ رب العزت دلوں کو اطمینان عطا فرمائیں گے, امن کا ماحول اللہ بنا دیں گے, اور اللہ رب العزت دنیا بھی چمکائیں گے, آخرت بھی چمکا دیں گے, محبتیں اللہ عطا فرمائیں گے, زندگیوں کو اللہ خوشحال بنا دیں گے, برکتیں رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی, عافیت والی زندگی اللہ عطا فرمائیں گے. تو یہ سارے وعدے صحابہ کرام پر پورے ہوئے اس لیے کہ پورا دین موجود تھا, دین کامل موجود تھا. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ, اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. ان الدین عند اللہ الاسلام, اللہ کے ہاں دین اسلام ہی محبوب اور پسندیدہ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, اے میرے بندو میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت اسلام کو تم پر تام کر دیا, اور میں نے تمہیں خود دین اسلام پسند کر کے دیا ہے. یہ دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے, یہ وہ مبارک زندگی گزارنے کا ضابطہ حیات ہے جو اللہ نے خود پسند کر کے اپنے بندوں کو دیا ہے, اور اسی کو دنیا اور آخرت کی کامیابی اور زندگی کے بننے کی ضمانت قرار دیا ہے. اس لیے کامل دین ہر فرد امت میں اس مبارک محنت کی برکت سے موجود تھا. اس لیے پورے مدینے میں, مدینہ منورہ, مکہ مکرمہ, جب وہ مسلمان جو اسلام لے کے آ رہا تھا اور اس محنت کو کر رہا تھا, کوئی ایک بھی ایسا مسلمان نہیں تھا کہ جو مسلمان ہے اور نماز نہیں پڑھتا, ایک بھی نماز چھوڑنے والا نہیں تھا, کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا کہ جو روزے کا چھوڑنے والا ہو, کوئی ایک بھی اس زمانے میں کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور زکوٰۃ اس پہ فرض زکوٰۃ ادا نہ کرے, کوئی ایک مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو مسلمان ہو اور جھوٹ بولنے والا ہو, مسلمان ہو اور دھوکہ دینے والا ہو, مسلمان ہو اور لوگوں کو تکلیف پہنچا رہا ہو. کوئی ایک بھی مسلمان ایسا نہیں تھا کہ جو جس کے دل میں دنیا کی طلب ہو, دنیا کا طالب ہو, ہر ایک آخرت کا طالب تھا. ہر مسلمان فرائض کا اہتمام کرنے والا, واجبات کا اہتمام کرنے والا, سنتوں کا اہتمام کرنے والا, ہر حرام سے اپنے آپ کو بچانے والا, ہر مسلمان آخرت کا طالب تھا. دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی رغبت اس کے دل کے اندر موجود تھی. ہر ایک جنت کا شوقین تھا, جہنم کا اس کے دل میں خوف تھا. ہر مسلمان کرنے کے کاموں کو کرنے والا تھا اور بچنے کے کاموں سے بچنے والا تھا. 100% دین ہر ایک میں موجود تھا اور اپنی حقیقت کے ساتھ دین موجود تھا, کیونکہ دین کی اگر شکل ہو, حقیقت نہ ہو, پھر بھی اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوتے. اس لیے حدیث پاک میں آیا تھا جس کا مفہوم ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے لیکن نماز میں اس کا رکوع اچھا نہیں کیا, سجدہ اچھا نہیں کیا, تو نماز کو اس کی حقیقت کے ساتھ ادا نہیں کیا تو وہ ایسی نماز پرانے کپڑے کے اندر کی طرح لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. حالانکہ نماز کی شکل موجود ہے لیکن نماز مکمل, اس کی حقیقت موجود نہیں. تو دین
پورا دین زندگی میں تھا اس مبارک محنت کی برکت سے. اس محنت سے یہ چاہا جا رہا ہے کہ ہر ہر فرد امت کی زندگی میں ایک تو پورا دین ہو تاکہ اس کی دنیا بھی بن جائے اور آخرت بھی بن جائے. اس کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں ہے دنیا اور آخرت کے بننے کا. اس لیے کہ زندگی نہ مال سے بنتی ہے, نہ ملک سے بنتی ہے, نہ دنیا کی عہدوں سے بنتی ہے, نہ تجارت اور زمینداری سے بنتی ہے. دنیا کے کسی نقشے سے زندگی نہیں بنتی. زندگی بنانے والا اللہ ہے اور زندگی بنانے کا ضابطہ اللہ کے نزدیک اللہ کا دین دین اسلام ہے. اس لیے اس مبارک محنت سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کی زندگی میں ہر ہر فرد کے اندر ایک تو پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا. اس لیے وہ تمام اللہ کے وعدے اور تمام وہ فضائل اور تمام وہ منافع جو اللہ نے دین کے اوپر اللہ نے اس کا وعدہ کیا ہے وہ سارے اس زمانے کے اندر موجود تھے. ہر مسلمان کا دل اطمینان سے بھرا ہوا تھا. یہ نہیں کہ مسلمان ہے اور بیچارہ اندر سے پریشان ہے, بے چین ہو رہا ہے. ہر مسلمان کو امن کے پاس امن تھا, کوئی خوف کا ماحول نہیں تھا, کوئی نفرتیں نہیں ہیں, دشمنیاں نہیں ہیں, عداوتیں نہیں ہیں, لڑائی جھگڑے نہیں ہیں. تو تمام اللہ کے وعدے جو دین پر ہیں وہ پورے ہوئے, کیونکہ دین پورا موجود تھا زندگی میں اور اپنی حقیقت کے ساتھ تھا. دوسری جو بات اس مبارک محنت کے ذریعے صحابہ اکرام کے اندر موجود تھی وہ کیا تھی کہ ہر ہر مسلمان اس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے سامنے بے قیمت قرار دے دیا کہ اللہ کا دین قیمتی ہے, اس کے لیے ہماری جانیں حاضر ہیں, ہمارا مال اس کے لیے حاضر ہے. اللہ کے دین کے لیے ایک جان لگانے کا تقاضا ہوگا تو ہم ایک جان لگائیں گے, اپنے سارے گھرانے کو لگانے کا تقاضا ہو تو سارے گھرانے کو اللہ کے دین کے لیے قربان کر دیں گے. بھائی یہ موبائل وغیرہ نیچے کرو بھائی, مہربانی کر کے کان کھول کے بیٹھو, باقی ان چیزوں میں نہ لگو بھائی, یہ ہماری محنت کا طریقہ نہیں ہے. تو دوسری بات کیا تھی کہ ہر ہر مسلمان اس نے اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے سامنے بے قیمت قرار دے دی کہ ہماری جان کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کا دین قیمتی ہے. ہمارے مال کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اللہ کا دین قیمتی ہے. اس لیے جتنا دین کا دین سے تقاضا ہوگا جان لگانے کا جان لگائیں گے, اور مال جتنا لگانے کا تقاضا ہوگا اتنا مال لگائیں گے. ایک جان لگانے کا تقاضا ایک لگائیں گے, اور اگر ایسا موقع آ گیا کہ سارے خاندان کو قربان کرنا پڑا سارا خاندان قربان کر دیں گے. یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو عیسائی بادشاہ نے قید کر لیا اور ان سے کہا کہ یا تو اسلام کو چھوڑ دو تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا اور اپنی آدھی حکومت تمہیں دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ میں ایک پلک جھپکنے کے برابر بھی دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں. تو اس نے ان کے ساتھیوں کو بھی قید کیا ہوا تھا, ایک تیل کی کڑھائی تیار کی, اس کو خوب پکایا, اور جب تیل بہت زیادہ پک گیا اس میں ان کے ایک ساتھی کو بلایا گیا اور اس کو اس کڑھائی میں ڈال دیا گیا. وہ تھوڑی دیر میں جل کے پکوڑے کی طرح بھون کے ختم ہو گئے. پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اب ان کے امیر کو بھی لے کر آؤ. جب انہیں خبر دی گئی عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی چیخیں نکل گئی اور وہ رونے لگے. تو بادشاہ کو خبر دی گئی کہ وہ تو رونے لگے ہیں. تو بادشاہ سمجھا کہ شاید موت کے خوف سے روئے ہیں. تو بادشاہ نے ان کو بلایا اور بلا کر کہا کہ دیکھو میرا ابھی بھی وعدہ وہی ہے جو پہلے تھا, اگر تم ایمان کو چھوڑ دو گے تو میں اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کروں گا
آدھی حکومت تمہیں دوں گا. انہوں نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت میں موت کے خوف سے نہیں رویا بلکہ میں جو رویا ہوں میں تو اس لیے رویا کہ میں نے یہ سوچا کہ آج اللہ کے نام پہ جان دینے کا موقع آیا ہے اور میری ایک ہی جان ہے. جیسے میرا یہ ساتھی تھوڑی دیر کے اندر ختم ہو گیا, جل کے ختم ہو گیا, ایسے میں بھی ختم ہو جاؤں گا اور آج موقع آیا اللہ پہ جان دینے کا. تو میں تو یہ اللہ سے دعا کر رہا تھا, تمنا کر رہا تھا کہ کاش میرے جسم پہ جتنے بال ہیں اتنی میری جانیں ہوتی اور میں یہ ساری جانیں اللہ کے نام پہ قربان کر دیتا. اللہ پہ جان دینے کا جذبہ ہر صحابی کے دل میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ پہ مال لگانا, اپنے مال کو اللہ کے سامنے بے قیمت قرار دینا, 100 روپے لگانے کے تقاضا تو 100 لگائیں گے, 1000 لگانے کا تقاضا تو 1000 لگائیں گے, 1,00,000 لگانے کا تقاضا ہے تو 1,00,000 لگائیں گے, 1,00,00,000 لگانے کا تقاضا تو 1,00,00,000 لگائیں گے, اور اگر گھر کا سارا سامان سارا مال جھاڑو دے کے لگانا پڑا تو اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے کچھ بھی گھر پہ نہیں چھوڑیں گے اور سارا اللہ کے دین پہ لگا دیں گے. حضرت ابوبکر کے موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا سارا سامان سمیٹا اور جھاڑو لگا دی. جب حضور پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو بکر گھر پہ کیا چھوڑ کر آئے ہو, کہا کہ آپ قید اللہ و رسول, اللہ و اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کر آئے, اپنی جان و مال کو صحابہ اکرام نے دین کے سامنے بے قیمت قرار دے دیا. ہر فرد امت نے رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. اللہ تعالیٰ ان کی گواہی دے رہے ہیں کہ یہ مرد ہیں, یہ ایسے مرد ہیں صحابہ کرام, تمہیں مرد بننا تو ایسے مرد بننا, یہ ایسے مرد ہیں کہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس کو بالکل سچا کر دکھایا کہ ہم اللہ پہ جان لگائیں گے, یہ جان ہمار اللہ کی ہے, اللہ کی دیوی امانت ہے, اس کو اللہ پہ قربان کرنا ہے. یہ جو وعدہ اللہ سے کیا تھا اس وعدے کو سچا کر دیا. بعض ہوا جنہوں نے اپنی نظر پوری کر لی اور وہ شہید ہو کے جان لگا دی, اور بعض وہ ہیں جو ابھی انتظار میں ہیں کہ اب دوبارہ جو موقع آئے گا, ابھی تو بچ گئے جان نہیں لگی, اب انتظار میں ہے کہ کب موقع آئے اللہ پہ جان لگانے کا, اللہ پر مال لگانے کا, تو اپنی جان و مال کو اللہ پہ قربان کریں. تو ہر فرد امت کے اندر یہ جذبہ تھا کہ میری یہ جان یہ مال یہ صلاحیتیں یہ اللہ کے دین پہ قربان ہو جائے. یہ اس مبارک محنت کے ذریعے چیز پیدا ہوئی تھی. جس محنت کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں, اجتماع اسی محنت کے لیے ہے. یہ اجتماع صرف سننے سنانے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ خاص محنت کے لیے ہے, اور وہ محنت نبیوں والی محنت ہے. اس محنت کو ہمیں سمجھنا ہے اور اس کو سیکھنا ہے, اچھی طرح سمجھ کر جانا ہے, اور ایسا سمجھنا ہے کہ پھر ساری زندگی اسی محنت کو اپنا کام بنا کے جائے. اب وہ محنت کیا ہے؟ جس محنت سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین اس سطح پر پہنچے ہیں کہ پورا کا پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ موجود تھا, اور ہر مسلمان نے اپنی جان و مال کو اللہ کے سامنے بے قیمت قرار دیا. ہم بھی اسی کو اپنے سامنے رکھ کے چلیں گے, یہ ہماری منزل ہے. ہماری منزل یہ نہیں ہے کہ 2 دن اجتماع ہوا, بیان سنا اور بڑا مزہ آیا, بہت مزہ آیا, بڑا سکون ملا, بڑے لوگوں سے ملاقاتیں ہو گئی, اچھے اچھے کھانے کھائے, چلو جی گھر چلے گئے, بلکہ ہماری منزل بھی یہ ہے, ہمیں بھی یہاں تک پہنچنا ہے. اپنی منزل ہم نے صحابہ کو بنانا ہے. کس کو بنانا ہے بھائی؟ اس محنت سے ہم نے وہاں پہنچنے کی نیت کرنی ہے جہاں صحابہ اکرام پہنچے تھے, جس سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے تھے, اس سطح پہ پہنچنے کی نیت کرنی. نیت کا دائرہ بڑا وسیع ہے,
تو صحابی تو کوئی نہیں بن سکے گا. صحابی نہ کوئی بن سکتا ہے نہ بننے کی دعوت دی جا سکتی ہے. لیکن ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ ہم نے بھی وہاں تک پہنچنا ہے جہاں تک صحابہ کرام پہنچے تھے کہ یعنی وہاں تک صحابہ جو دو صفات جو بنیادیں صحابہ کرام میں وجود میں آئی تھی وہ بنیادیں اللہ قیامت تک زندہ کرے گا. جو ہم نیت کر کے چلیں گے تو یا تو اللہ ہمیں وہاں پہنچا دے گا, وہ ساری بنیادیں اس محنت کی اللہ ہمارے اندر بھی زندہ کر دے گا, یا تو اللہ پہنچا دے گا تب بھی ہمارا کام بن گیا. اور اگر وہاں تک نہ پہنچ سکے اور پہلے ہی ہماری موت آ گئی تو اللہ اس محنت کے کرنے والوں کے ساتھ ہمارا بھی حشر کر دے گا. دونوں صورتوں میں ہمارا کام بن جائے گا. اس لیے جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی حج کرنے کے ارادے سے اپنے گھر سے نکلا اور راستے میں اس کی موت آ گئی, حج کر نہیں سکا, تو چونکہ نیت اس کی حج کرنے کی تھی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو حاجی اٹھائے. ایک آدمی نے قرآن پاک حج کرنے کا ارادہ کیا اور حج نہیں کر سکا اور پہلے اس کی موت واقع ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے حافظوں کے ساتھ اس کا حشر کرے. تو ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم نے اس سطح پر پہنچنا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اچھا جب صحابہ کرام کو اپنی منزل بنائیں گے ہم اس محنت سے, تو پھر جب منزل سامنے ہوتی ہے نا تو آدمی راستے کی صعوبتیں برداشت کرتا ہے. اگر منزل سامنے نہ ہو تو بعض اوقات آدمی راستے کی صعوبتیں مشقتیں جو ہے وہ برداشت نہیں کر پاتا اور اس سے تنگ آ کے کام کو چھوڑ دیتا ہے. جب ہماری منزل صحابہ کرام ہوگی اس کو منزل بنا کے چلیں گے تو پھر جتنے بھی محنت کریں گے اپنی محنت کم لگے گی, جتنی جان لگا دیں جتنا مال لگا دیں تو یہ کم نظر آئے گا صحابہ کرام کے مقابلے میں, اپنا کوئی عجب پیدا نہیں ہوگا. اب یہ محنت کیا ہے, اس محنت کو اچھی طرح سمجھنا ہے اور سمجھ کے پھر اس محنت کو کرنا ہے. اس محنت کا سمجھنا کیا ہے, حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا نوازیوں میں, انہوں سے پوچھا کہ بھئی آپ لوگ سمجھ گئے, انہوں نے کہا کہ سمجھ گئے. تو فرمایا کہ تم سمجھے نہیں ہو بلکہ تم نے میری بات کو سنا ہے. اگر تم سمجھنا چاہتے ہو, سمجھنے کے معنی کیا ہے یہ جاننا چاہتے ہو, تو تھوڑا سا اپنے یہ دنیا والے جو نا ان کے دنیا والوں کے پاس جاؤ اور ان کو جا کے دیکھو کہ یہ اپنی دنیا کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے. ایک دکاندار ہے, تاجر ہے, زمیندار ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, وہ اپنے کاموں کو کیسے سمجھے ہیں, کتنی استقامت کے ساتھ وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, اور انہیں اپنے کام کا پر پورا یقین ہے کہ اس سے ہماری زندگی بنے گی. ایک دکاندار ہے, وہ اپنے دکان کے کام میں ہر حال میں دکان کے کام میں جاتا ہے, کبھی دکان کا کام چھوڑتا نہیں ہے, چاہے وہ بیمار ہو, چاہے صحت مند ہو, چاہے اس کی کوئی تعریف کرے, کوئی اس کی برائی کرے, کوئی بھی حال آ جائے, سردی ہو گرمی ہو, اپنے کام پر وہ ہر وقت جمع ہوا ہے. اس کی جو استقامت ہے اپنے کام کے اوپر, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل کے اندر پورا یقین ہے اسی کام سے زندگی کے بننے کا, سارے مسائل کے حل ہونے کا. اسے معلوم ہے کہ مجھے ایک سوئی بھی اگر چاہیے تو وہ بھی مجھے اپنی دکان سے ملے گی, مجھے اپنے کھانے کا, اپنے دو بچوں کے کھانے کا خرچہ چاہیے وہ بھی اسی دکان سے ملے گا, اپنے بچوں کی میں نے شادیاں کرنی ہیں شادی کا خرچہ بھی یہیں سے ملے گا, مجھے مکان چاہیے مکان بھی مجھے یہیں سے ملے گا اسی دکان سے ملے گا, گاڑی چاہیے گاڑی بھی اسی مکان اسی دکان سے ملے گی. تو اسے اپنے کام پر پورا یقین ہے کہ میرے چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ دنیا کا اور بڑے سے بڑا مسئلہ اس کے حل کا یقینی ذریعہ میرا یہ کام ہے. تو فرمایا کہ اس کام کا سمجھنا کیا ہے, اس کام کا سمجھنا یہ ہے کہ ہم اپنے سارے دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل ہمیں اسی محنت میں نظر آئے, کہ ہماری دنیا بھی اور دنیا کے سارے مسائل اور آخرت کے سارے مسائل وہ اسی محنت کے دین اور دین کی محنت کے ولی اہل ہوں گے. ہمارے دنیا اور آخرت کے مسائل ملک اور مال سے حل نہیں ہوں گے, چیزوں اور اسباب سے حل نہیں ہوں گے, بلکہ دنیا اور آخرت کے سارے مسائل کا حل اللہ کا دین ہے اور دین کی دعوت ہے. اس کے ذریعے ہمارے سارے کام بنیں گے. اور اللہ نے یہ دکھایا, آج جتنا دنیا والوں کو اپنی دنیا پر یقین ہے اور ان کو اپنے دنیا کے کاموں میں جتنی استقامت ہے, جتنا وہ ہر حال میں اپنے دنیا کے کاموں کو کرتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کو ہم دیکھیں تو صحابہ کرام کو دین اور دین کی محنت پر اور محنت والے اعمال پر اتنا زیادہ یقین تھا کہ اس سے ہمارے سارے کے سارے مسائل حل ہوں گے. اور اللہ نے ان کو سارے کام اسی لیے بنا کے دکھائے. تو سب سے بڑا مسئلہ انسان کا کیا ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ ہر انسان کا ہدایت ہے, کہ ہر انسان کو ہدایت ملے, کیونکہ ہدایت یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. دل میں ہدایت کا نور آ جائے, ایمان کا نور آ جائے, ہدایت کا نور آ جائے, یہ سب سے بڑا خزانہ ہے. اب صحابہ کرام نے جب دین اور دین کی محنت کو اختیار کیا تو کتنی پہلے کتنی بڑی گمراہی میں تھے. اس محنت سے پہلے, دین سے پہلے کتنی بڑی گمراہی تھی, گمراہی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے, گمراہی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے. اتنی بڑی گمراہی کہ بیت اللہ جیسی مبارک جگہ جو کہ ہدایت کا مرکز ہے, برکت کی جگہ ہے, اللہ کا گھر ہے, وہ زمین پہ سب سے پہلے اللہ نے بیت اللہ بنایا ہے اور وہاں سے ہدایت پوری دنیا میں پہنچنی ہے. اس مبارک مرکز ہدایت کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے, ان بتوں کی پوجا بیت اللہ میں ہو رہی تھی. اتنی بڑی گمراہی تھی, جہالت کی انتہا تھی, چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس کے اندر لڑائیاں جھگڑے ہو جایا کرتے تھے. لیکن جب صحابہ کرام نے اس مبارک محنت کو کیا, دین اور دین کی محنت کو اختیار کیا, تو اللہ رب العزت نے ہدایت کی انتہا سے نکال کر, ہدایت کی گمراہی کی انتہا سے نکال کر ہدایت کی چوٹی پر پہنچایا. ہدایت کی اس سطح پر اللہ نے صحابہ کرام کو پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان کر دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِمَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اِهْتَدَوْا. اگر اس ساری دنیا کے انسان ایسے ایمان لے آئے جیسے صحابہ کرام ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہو گئے. ان کے ہدایت یافتہ ہونے کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے, اولئک هم المهتدون, یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں. اولئک الذین کتب اللہ فی قلوبهم الایمان, یہ وہ صحابہ کرام ہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو لکھ دیا ہے, ان کے دلوں میں اللہ نے ایمان کو محبوب بنا دیا ہے, ایمان کو مزین بنا دیا ہے, ان کا دل ایمان سے مزین ہے. تو ہدایت کی اتنی بڑی چوٹی پر اللہ ان کو پہنچا ہے. یہ مسئلہ بھی اس لیے اللہ نے حل کیا. اور دوسرا مسئلہ انسان کا کیا ہوتا ہے؟ انسان کا مسئلہ روزی کا مسئلہ ہے. ابتدائی اسلام کے اندر صحابہ کرام مسلمان بہت تنگی کی حالت میں تھے, کھانے کی قلت, اتنی قلت تھی کھانے کی کہ مسجد نبوی کے اندر پوری پوری صف بھوک کی شدت میں گر جاتی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ 9 گھروں میں سے کسی گھر میں 2-2 مہینے تک آگ نہیں جلتی تھی, کھانے کی اتنی کمی تھی, پینے کی اتنی کمی تھی کہ ایک صحابی کہتے ہیں میں سخت مجھے پیاس لگ رہی تھی اور پانی نہیں تھا تو مجھے ایک اونٹ کی اوجڑی مل گئی, میں نے اس کو صاف کیا اور صاف کر کے اس کو نچوڑا, اس کا جو پانی نکلا وہ میں نے پیا اپنی پیاس کو بجھانے کے لیے. کپڑوں کی اتنی قلت تھی کہ اپنا سطر چھپانے کے لیے ایک دوسرے کے پیچھے بیٹھتے تھے تاکہ سطر ننگا نہ ہو جائے. سخت سردی کا حال ہے اور ایک صاحب کہتے ہیں میرے پاس کوئی کپڑے نہیں تھے سردی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے, تو میں نے گڑا کھودا اور گڑا کھود کے اس کے اندر بیٹھ گیا اور تلوار کی ڈھال کو اس کے اوپر رکھا تاکہ سردی سے اپنے آپ کو بچاؤں. ابتدائی اسلام میں اتنی زیادہ
فقر فاقے کی کیفیت تھی، اتنی زیادہ مشقت تھی، لیکن دین اور دین کی محنت کو جب اختیار کیا ہے، اس کام کو اپنا کام بنایا ہے، تو اللہ نے ایسے حلال روزی کا دروازہ اللہ نے کھولا ہے. مال و غنیمت یہ سب سے زیادہ پاکیزہ حلال مال ہے. ایسا اتنی روزی اللہ نے دی ہے، حلال برکت والی روزی اللہ نے دی ہے کہ صحابہ کرام خود بھی کھاتے رہے، اوروں کو کھلاتے رہے، ان کی نسلیں بھی اوروں کو کھلاتی رہی، لیکن ختم نہیں ہوا. اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم معروف طریقے سے دنیا کے کاموں کو کر کے کماتے تو اتنا کبھی نہیں ملتا جتنا اللہ نے ہمیں چند سالوں کے اندر عطا فرمایا. اتنا اللہ نے روزی کے دروازے اللہ نے کھول کے مسئلے کو حل کر دی. پھر آدمی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اسے پریشانی مصیبتیں یہ ختم ہو جائیں. ابتداء اسلام کے اندر بڑی پریشانیاں تھیں، مخالفت تھی، دشمنیاں تھی، خوف کا ماحول تھا، بہت زیادہ دب کے رہنا پڑتا تھا، لیکن دین اور دین کی محنت کی برکت سے اللہ نے ساری پریشانی کا ماحول ختم کر دیا، خوف کا ماحول ختم کر دیا، لڑائی جھگڑے نفرتیں ختم کر دی، اور اللہ نے عافیت والی نعمت ادا فرما دی. ایسی عافیت کی نعمت اللہ نے دی، ایسا امن قائم کیا، اور ایسا امن اللہ نے قائم کیا کہ ایک عورت یمن سے چلتی ہے، زیور سے لدی ہوئی ہیرا کے مقام سے وہاں سے چلی اور بیت اللہ پہنچی. راستے کے اندر کوئی بری نگاہ اس کی طرف اٹھنے والی نہیں تھی. ایک آدمی عراق سے چلا ہے اور مدینہ منورہ پہنچا ہے، اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے راستے میں لوگوں کو کیسے پایا، تو اس نے کہا کہ ایسا لگا جیسے سارے ایک ماں باپ کی اولاد ہے. ایسا امن اللہ نے قائم کر دیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا، یہاں تک کہ بھیڑیوں نے بھی کہا کہ ہم ان صحابہ کرام کی بکریوں پر منہ نہیں مار سکتے. بھیڑیے کسی صحابی کی بکری کو چیر پھاڑ نہیں سکتے تھے. ایسا امن اللہ نے قائم کیا کہ جانوروں کے دلوں میں اللہ نے ان کی محبت کو پیدا کر دیا. اس کام کا سمجھنا کیا ہے؟ اس کام کا سمجھنا یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر اس کا یقین ہو کہ ہمارے سارے کے سارے مسائل کا حل، دنیا کے بھی آخرت کے بھی، وہ اللہ نے دین اور دین کی محنت کے ساتھ اللہ نے اس کو جوڑا ہوا. اب وہ محنت کیا ہے؟ جس محنت کے لیے اجتماع قائم ہوا ہے، جس محنت کو کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہے، وہ محنت کیا ہے؟ اس محنت کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ اس محنت کے لیے سب سے پہلے میرے محترم دوست بزرگوں، اپنے دلوں کے رخ کو ٹھیک کرنے کی محنت کرنی پڑے گی کہ ہمارے دلوں کا رخ مخلوق سے ہٹ کر ایک خالق کی طرف ہو جائے. آج دلوں کا رخ مخلوق کی طرف ہے، مال کی طرف، مال والوں کی طرف، ملک کی طرف، ملک والوں کی طرف، چیزوں کی طرف، چیزوں والوں کی طرف، سونے کی طرف، سونا والوں کی طرف، چاندی کی طرف، چاندی والوں کی طرف. آج ہمارے دلوں کا رخ مخلوق کی طرف ہے. اس رخ کو بدلنا ہے اور اپنے دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرنا ہے. اس لیے کہ دل یہ جسم کے تمام اعضاء کا بادشاہ ہے. جسم کے باقی جتنے اعضاء ہیں وہ اس کے وزرا ہیں. دل کا رخ جہاں ہوگا، جسم کے تمام اعضاء کا رخ بھی اسی طرف ہوگا. اگر یہ دل ٹھیک ہو گیا، اس کا رخ صحیح ہو گیا، تو جسم کے تمام اعضاء کا رخ بھی صحیح ہو جائے گا. دل کا رخ اللہ کی طرف ہو گیا تو پھر اس آنکھ کا رخ بھی اللہ کی طرف ہوگا، یہ اللہ کے حکموں کو دیکھ کے چلے گی، یہ زبان اللہ کے حکم کی پابند بن کے چلے گی، یہ ہاتھ اور پاؤں اور کان اور دل، سارے کے سارے جسم کے اعضاء وہ اللہ کے احکامات کو دیکھ کر چلیں گے. اور اگر دل بگڑ گیا، دل کا رخ خراب ہو گیا، تو یہ آنکھ بھی خراب ہو جائے گی، زبان بھی غلط بولے گی، کان بھی غلط سنیں گے، ہاتھ بھی غلط پکڑیں گے، پاؤں غلط جگہ اٹھیں گے. اس لیے سب سے پہلی محنت ہر نبی نے جو کی ہے وہ کیا کی ہے؟ کہ اپنے دلوں کا رخ ٹھیک کرو. یا ایھا الناس
قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، اے لوگو لا إله إلا الله کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ ہی ہمارا معبود ہے اور اللہ ہی ہمارا مقصود ہے اور اللہ ہی ہمارا مطلوب ہے اور اللہ ہی ہمارا محبوب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کے اندر تصرف کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی روزی پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی ضرور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان پہنچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی موت و زندگی دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خوشیاں دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی پریشانی کو دور کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی زندگی بنانے والا نہیں، اللہ ہی سب کچھ ہے، اس کائنات میں اللہ کا ارادہ چلتا ہے، اس کی قدرت سب کی طاقتوں پر غالب ہے، اس کا ارادہ سب کے ارادوں پر غالب ہے، اس کی مشیت سب کی مشیت پر غالب ہے، وہ بڑی قدرت و طاقت والا اللہ ہے، اس کی طاقت کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا، جب وہ کسی کو عزت دینا چاہے تو ذلت کے نشوں میں عزت دے کر دکھاتے ہیں، وہ ذلیل کرنا چاہے عزت کی اسباب میں ذلیل کر کے دکھاتے ہیں، وہ ہلاک کرنا چاہیں تو زندگی کے اسباب میں ہلاک کر کے دکھا دیں، اور زندہ رکھنا چاہیں تو موت کے اسباب میں زندگی دے کے دکھا دیں، وہ نفع دینا چاہیں تو نقصان کے اسباب میں نفع دے کے دکھا دیں، نفع کے اسباب میں نقصان دے کے دکھا دیں، زندگی بننے کے اسباب میں زندگی کو بگاڑ کے دکھا دیں، نقشوں کے ہوتے ہوئے زندگی کو بگاڑ کے دکھا دیں، تھوڑے نقشوں سے زندگی اچھی بنا دیں، زیادہ نقشوں سے زندگی کو بگاڑ کے دکھا دیں، اسباب کے بغیر زندگی کو بنا کے دکھا دیں، اسباب کے ہوتے ہوئے زندگی کو بگاڑ کے دکھا دیں، اس کے ارادے کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اس کی مشیت کو بھی بدل نہیں سکتا، انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، اس کا ارادہ اس کے ارادے کا نام وجود ہے، اس لیے سب سے پہلے اس بات کی محنت کہ ہمارے دلوں کا رخ ایک اللہ کی طرف ہو جائے، خالق کی طرف ہو جائے، مخلوق سے ہٹ جائے، اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یہ سارا مخلوق ہے، اور یہ سارا کے سارا مخلوق مفعول ہے، اور اللہ فعال لما يريد ہے، اور اللہ اکیلا خالق ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مخلوق ہے، اکیلا اللہ مالک ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مملوک ہے، اکیلا اللہ جبار ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مجبور ہے، اکیلا اللہ قہار ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ مقہور ہے، اکیلا اللہ غنی ہے، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے سارے کے سارے محتاج ہیں، یا ایھا الناس انتم الفقراء الى اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے ساری دنیا کے انسانوں، اے ساری دنیا کے بادشاہوں، اے ساری دنیا کے وزیروں، اے ساری دنیا کے تاجروں زمینداروں، تم سارے کے سارے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ غنی ہے اور وہی قابل تعریف ہے، اس لیے اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، ففروا الى اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ، دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو، دلوں کا رخ اللہ کی طرف کرو، ایسا دل اللہ کی طرف ہو جائے کہ ساری دنیا کو ناراض کر سکتے ہیں لیکن اللہ کو ناراض نہیں کر سکتے، ساری دنیا ناراض ہو جائے لیکن اللہ ناراض نہ ہو، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کہہ رہے طائف کے موقع پر، طائف کے موقع اپنے دعوت دی، طائف والوں نے آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، آپ کی دعوت کو جھٹکار دیا، پتہ نہیں کیا کیا باتیں آپ کو کہی، آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں، ان لم تکن ساخطا علی فلا ابالی، مجھے تجھے راضی کرنا ہے، دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے، یہ محنت ہے، اس کے لیے ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آج ہمارے دلوں کا رخ غلط ہوا پڑا ہے، دل کا قبلہ غلط ہو چکا ہے، مال ملک مادی نقشے ان کی طرف دلوں کا رخ ہوا پڑا ہے، دل کے رخ کو اللہ کی طرف کرنا، ایسا اللہ کی طرف دلوں کا رخ ہو جائے کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے تو ہو جائے میں اللہ ناراض نہ ہو. اور کیا کرنا ہے, دلوں کو رخ احکامات کی طرف ہو جائے. دلوں کو کہاں جائے بھائی, احکامات کی طرف. کہ ہم ساری دنیا کو ٹھوکر مار دیں گے لیکن اللہ کے حکم کو قربان نہیں کریں گے. ایک طرف ساری دنیا کے خزانے ہمارے سامنے ہوں اور ایک طرف اللہ کا حکم ہو, اللہ کے حکم کو ہم کسی حال میں نہیں چھوڑیں گے, ساری دنیا کے خزانوں کو لات مار دیں. اس لیے کہ اللہ کا ہر حکم جو زمین اور آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے یہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. یہ ساری کائنات جو کچھ اس کے اندر ہے, جتنا سونا ہے, چاندی ہے, ہیرے ہیں, جواہرات ہیں, جتنے دنیا کی چیزیں ہیں, یہ سارا کا سارا اللہ کے نزدیک ایک مچھر کے پر کے برابر میں. اور اللہ کے ہر حکم جو زمین آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان میں سب سے زیادہ قیمتی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال, آپ کی ایک ایک سنت زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ہے. اس لیے ہم ایک ایک سنت کے لیے ساری دنیا کے نقشوں کو قربان کر دیں گے لیکن سنت کو قربان نہیں کریں گے. تو دلوں کو کس طرح ہو جائے, اللہ کے احکامات کی طرف, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال کی طرف, آپ کی سنتوں کی طرف ہمارے دلوں کا رخ ہو جائے. یہ محنت ہے, اس محنت کے ذریعے دلوں کے رخوں کو ٹھیک کرنا ہے. اور اس بارے سے کیا, اس بارے سے کیا کم اور دور ہے کہ دلوں کا رخ آخرت کی طرف ہو جائے. آج دل کا رخ دنیا کی طرف ہے, ہم دنیا کے چاہنے والے نہیں ہیں, ہم آخرت کے چاہنے والے ہیں. ہم آخرت بنانے آئے ہیں, دنیا بنانے نہیں آئے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ملکوں میں جاتے تھے تو ان سے کہا کرتے تھے, دیکھو انما هممنا الاخرہ وليست هممنا الدنیا, ہمارے عزائم آخرت کے ہیں, ہمارے عزائم دنیا کے نہیں ہیں. ہم دنیا نہیں چاہتے, ہم تو آخرت چاہتے, ہم آخرت کو چاہنے والے, ہمارا مقصود آخرت ہے, آخرت بنانا چاہتے ہیں. اس لیے ہمارے دلوں کے رخ ہر وقت آخرت ہمارے سامنے ہو. کہ جتنا کائنات کا نقشہ نظر آ رہا ہے, یہ زمین, یہ سورج, یہ چاند, ستارے, درخت, سمندر, ہوائیں, سب کچھ, سارا کائنات کا نقشہ جو نظر آ رہا ہے یا نظر نہیں آ رہا, یہ سب فنا ہو جانے والا ہے, یہ سب ختم ہو جانے والا ہے. کل من علیہا فان, یہ ساری کائنات پہ فنا آنی, یہ زمین ہلے گی اور اللہ زمین کو ختم کر دے, آسمان کو اللہ, آسمان پھٹ جائے گا, سورج بے نور ہو جائے گا, ستارے بے نور ہو جائیں گے, جل جائیں گے, سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی. یہ ساری دنیا کے جتنی مخلوقات ہیں, انسان, جنات, حیوانات, پرند درند, یہ سب ختم ہو جائے, یہ سب فنا ہو جانے والا ہے. باقی رہنے والا صرف اللہ ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, اور ساری کائنات کو ختم کر کے اللہ قیامت کے دن قائم کریں گے. آخرت یقینی ہے, اس کی تیاری ہمیں کرنی ہے. وہ ابدی زندگی ہے, دنیا فانی ہے, آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. دنیا غیر یقینی زندگی ہے, آخرت یقینی زندگی ہے. دنیا کے مسائل بھی غیر یقینی, آخرت کے مسائل یقینی ہیں. دنیا محدود ہے, بہت مختصر زندگی ہے, آخرت کی زندگی لامحدود ہے, کبھی ختم نہ ہونے والی. اس لیے ہمارے دلوں کا رخ اللہ کی طرف, اعمال کی طرف, احکامات کی طرف اور آخرت کی طرف ہو جائے. اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا, اس کے لیے روزانہ لوگوں کے پیچھے مارے پھر کر اللہ کا تعارف کرانا ہوگا, اللہ کی عظمت و بائل کو بیان کرنا ہوگا, لوگوں کو سمجھانا ہوگا کہ اللہ کون ہے, وہ کتنی بڑی قدرت و طاقت والا ہے. لوگوں, اللہ کو پہچانو, گلی گلی میں, قریا بقریا, شہر بشہر, ملک بر ملک, پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو لے کے پھرنا, اپنے محلے کے اندر بھی,
اور نقل و حرکت میں بھی، مقام پر بھی، بستی بستی، محلہ محلہ، گلی گلی، لوگوں کو یہ سمجھانا کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والا ہے. اے لوگوں، اللہ پہ یقین کر کے چلو، اللہ کتنی بڑی طاقت والا ہے، کتنی بڑی قدرت والا ہے. اللہ کی قدرت و طاقت سمجھا کر اللہ کے احکامات پہ ان کو لانا ہے. اللہ کی قدرت اور عظمت کا اتنا یقین دل میں آ جائے کہ اللہ کی ہر نافرمانی سے بچ جائے، اور اللہ کی نعمتیں یاد دلا دلا کر اللہ کی محبت دلوں میں پیدا کرنی ہے تاکہ اللہ کی اطاعت پر بندے آ جائے. تو ہر انسان مسلمان کو اللہ کی قدرت و طاقت کو سمجھانا اور دین میں دین پہ چلنے کے نفے بتانا کہ دین پہ چلنے سے زندگی بنے گی، بے دینی کے نقصان سمجھانا اور آخرت سمجھانا ہر ایک کو، اس کی دعوت دینی پڑے گی. اسی دعوت کو سننا ہوگا، اسی کو سوچنا ہوگا، اسی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھنا ہوگا. یہ سب سے پہلی محنت ہے، یہ محنت ہے. اس محنت کے ذریعے دین زندگی میں آئے گا، پھر آدمی دیندار بنے گا، اور جو دیندار بن کے جیے گا، دیندار بن کے مرنا اس کے لیے آسان ہوگا. جینا بھی آسان، مرنا بھی آسان. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اس لیے اس کی دعوت دینی پڑے گی دن میں پھر پھر کر، لوگوں کو اس کے لیے تیار کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے دلوں کا رخ صحیح ہو. دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، احکامات کی طرف ہوگا، تو یہ ہر وقت اللہ کے احکامات کو دیکھ کے زندگی گزارے گا. آخرت کی طرف ہوگا تو ہر وقت اس کا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا. اور کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ اپنی فکر کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ قوت عمل قوت فکر کے تابع ہوتی ہے. فکر کو ٹھیک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ فکر کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں دنیا کا، ہمارے دلوں میں آخرت کی فکر ہو، دین کی فکر ہو. جیسے ایک آدمی، اس کی ٹوپی کا کارخانہ ہے، اب وہ ہر وقت کہیں پہ بھی جائے گا لوگوں کی ٹوپیاں دیکھتا رہے گا. شادی میں جائے گا تو ٹوپیاں دیکھے گا، کسی جنازے میں گیا تو بھی لوگوں کی ٹوپیاں دیکھے گا کہ لوگ کیسی ٹوپیاں بنانا، میں وہ بناؤں گا. تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں، ہم نبیوں کی محنت والے ہیں. اس لیے ہر وقت ہماری فکر دین کی محنت میں لگی ہوئی ہو. ہم کہیں بھی جائیں اسی فکر کے ساتھ ہم جائیں. ہم جہاں پر بھی جائیں گے ہم دین کی فکر، امت کا غم ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. اور اس فکر کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے دن میں دعوت، لوگوں کے پیچھے مارے مارے چلنا، اور راتوں کو اللہ سے رو رو کر دعائیں مانگنا. جہاں آدمی کی جان اور مال اس کا وقت لگتا ہے، اسی کی فکر اس کے دل میں پیدا ہوتی ہے. آج دنیا پر ہماری ساری قوت لگی ہے، اس لیے ساری فکر دنیا کے ہمارے اوپر سوار ہے. جب ہماری فکر ٹھیک ہو جائے گی تو ہماری محنت کا رخ بھی ٹھیک ہوگا. اور محنت کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ محنت کا رخ ٹھیک کرنے کے لیے میرے محترم دوست بزرگو، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے جو محنت فرمائی، یہ جو دعوت والی محنت ہے، جسے میں نے پہلے عرض کیا کہ جس محنت کے ذریعے صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سطح پر چھوڑ کر گئے کہ ہر فرد امت کے اندر پورا دین اپنی حقیقت کے ساتھ تھا، ہر فرد امت اپنی جان و مال کو اللہ کے سامنے بے قیمت قرار دیا ہوا تھا. اس کے لیے کیا محنت کی؟ اس کے لیے یہ جو 6 نمبر ہے نا، ان 6 نمبروں پر محنت کر کے اس کی حقیقت کو اپنے اندر اتارنا ہے. آپ کل سے یہ 6 نمبر سن رہے ہیں نا، کلمہ والا یقین، لا الہ الا اللہ کا یقین، نمازوں کو خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنا، اور ہر موقع ہر حال میں اللہ کے احکامات کو سیکھنا، اللہ کے ذکر کا اہتمام کرنا،
ہر مسلمان کا اکرام کرنا، لوگوں کے حقوق کو ادا کرنا اور اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ، اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا، اس کی محنت کرنا، یہ جو چھ صفات ہیں ان چھ صفات پر محنت کر کے ان کی حقیقت کو اپنے اندر حاصل کرنا، جب یہ چھ صفات اندر میں آئیں گی تو دین پر چلنا آسان ہو جائے گا. پورے دین پر چلنے کے لیے، استعداد پیدا کرنے کے لیے ان چھ صفات کی حقیقت کو اپنے اندر لانا ہے اور اس کی مستقل محنت ہے. اس محنت کے بغیر آدمی دھندار نہیں بن سکتا، اور جب تک دھندار نہیں بنے گا تو اللہ کے وعدے پورے نہیں ہوں گے. اس لیے ان چھ نمبروں کی محنت ہے، تبلیغ میں نکل کر ان چھ صفات کو اپنے اندر اتارنا ہے. ان چھ صفات کی حقیقت کو اپنے اندر لانے کے لیے نبوت کی محنت والے اعمال ہیں، وہ دعوت ہے اور تعلیم تعلم ہے اور ذکر و عبادت ہے، اور ان اعمال کو اچھے اخلاق کے ساتھ کرنا ہے، اس کے ساتھ خدمت بھی کرنی ہے. یہ چار نبوت والے اعمال ہیں. ان اعمال میں اللہ نے بہت بڑی طاقت رکھی ہے. جب ان اعمال کو جو مسلمان ان اعمال کو سارے عالم کو سامنے رکھ کے ان اعمال کو کرے گا تو اللہ رب العزت پورے دین کو اس کے اندر زندہ کر دے اور دین اپنے حقیقت کے ساتھ اندر میں آئے گا. اور جب دین اپنی حقیقت کے ساتھ آئے گا تو پھر میرے محترم دوست بزرگوں، ہر مسلمان اس کی محنت کا رخ صحیح ہوگا. اور محنت کا رخ کیا ہے؟ محنت کا رخ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان کو ایمان کے سیکھنے میں اور ایمان کے دنیا میں عام کرنے میں، ایمان کی دعوت میں اپنی جان و مال کو سب سے پہلے ایمان کے سیکھنے میں، ایمان کی دعوت دینے میں اتنا لگانا جتنا دعوت کا تقاضا ہے. ایک ہے جو کچھ جو بچ گیا ہمارے پاس، جو جان بچ گئی وہ اللہ کے راستے میں لگا دی، اور ایک یہ ہے کہ جتنا دعوت کا تقاضا ہے اتنے دعوت پہ اپنی جان و مال کو لگانا. اگر فتح مکہ کے موقع پہ 17 دن کا تقاضا ہے 17 دن لگا دی، اور کہیں 50 دن لگانے کے تقاضا 50 دن لگا دیے، کہیں ایسے تقاضا آیا کہ بس اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور جان بھائی قربان ہو گئے تو جان بھی لگا دی. تو کتنا صحابہ کرام انہوں نے اپنی جان و مال کا سب سے پہلا جو مصرف بنایا وہ دین کی دعوت، ایمان کی دعوت، جتنا دعوت کا تقاضا ہے. اور دوسرے نمبر پر اپنی جان و مال کو دین کے سیکھنے سکھانے پر لگانا، تعلیم و تعلق پر لگانا، اتنا جتنا تعلیم و تعلق کا تقاضا ہے. اور تیسرے نمبر پر اپنی زندگی کی ترتیب یہ بنانی ہے کہ جان و مال کو اللہ کی عبادت پر لگانا، جتنا عبادت کا تقاضا ہے. اور چوتھے نمبر پر جان و مال کو اپنی ضرورت کی پورا کرنے میں، اپنے بھی بچوں کی ضروریات کی پورا کرنے میں بقدر ضرورت لگانا، اسراف سے بچتے ہوئے. اس لیے کہ تبلیغ میں یہ نہیں کہا جا رہا کہ آدمی بالکل درویش بن جائے اور سب کچھ چھوڑ دیا، نہ بھی کاروبار ہے نہ بھی بچے ہیں. اس لیے کہ رہبانیت یہ نصارہ کا کام ہے، اور مادہ پرستی، نفسانیت، مادہ پرستی یہ یہودیوں کا کام ہے. اسلام دونوں کے درمیان میں صراط مستقیم ہے کہ ہر مسلمان کی ایک خاندانی زندگی ہوتی ہے، اس کی بیوی ہے، بچے ہیں، ان کے نبی اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے، اور ایک اس کی کاروباری زندگی ہے، کاروبار کر رہا ہے تو اپنے کاروبار میں بھی اللہ کے احکامات کو وہ پورا کر رہا ہے. تو مسلمان اپنے سارے کے سارے، اپنی خاندانی زندگی، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے کاروبار میں، ان کو بھی اختیار کرے گا لیکن اس میں اللہ کے دین کا پابند بن کے چلے گا.
اور ان میں لگے گا بقدر ضرورت. ہر انسان کے ساتھ ضرورتیں لگی ہوئی ہیں, ان ضرورتوں کو آدمی چھوڑ نہیں سکتا, کوئی چیز بھی چھوڑ نہیں سکتا. بھائی کھانا ہر انسان کی ضرورت ہے, لباس ہر ایک کی ضرورت ہے, مکان ہر ایک کی ضرورت ہے, سواری ہر ایک کی ضرورت ہے, بیوی ہر ایک کی ضرورت ہے, یہ سب ضروریات ہیں ہر ایک کی. اب کسی ایک چیز کو بھی آدمی اگر چھوڑے گا تو کیا ہوگا؟ بھائی دو چار دن تک اگر ایک آدمی کھانا نہ کھائے تو کیا ہوگا؟ دن میں تارے نظر آئیں گے, اس کو کوئی کام کر نہیں سکے گا. بناؤ یہ ضروریات ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہیں, تو ان ضروریات کو بھی پورا کرنا ہے, لیکن اس میں دین کا پابند بن کے چلنا ہے, اللہ کے احکامات کے مطابق کمانا, اللہ کے احکامات کے مطابق کھانا, لباس, شادی, رمی, اپنے سارے جتنے کام ہیں ان ضروریات کو اللہ کے احکامات کے مطابق پورا کرنا ہے, علماء سے معلوم کر کے بقدر ضرورت اور اسراف سے بچتے ہوئے. اس لیے کہ اسراف کی مثال ایسی ہے جیسے آگ کی ہوتی ہے, پورے لاہور کی لکڑی جمع کر کے آگ میں ڈال دو تو آگ اس سب کو کھا جائے گی اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا. آج مال کی کمی نہیں ہے, وقت کی کمی نہیں ہے, ہر ایک کے مال بھی بہت ہے, وقت بھی بہت ہے, جان بھی ہے, لیکن اسراف نے سب کی طاقت کو ختم کر دی. اسراف عام ہوا پڑا, اس لیے مسلمان ہیں اور مسلمان کے پاس اللہ کے دین کے لیے لگانے کے لیے وقت ہی نہیں ہے. کہتے میرے پاس وقت ہی نہیں دین پر لگانے کے لیے, اللہ کے راستے پر لگانے کے لیے وقت ہی نہیں میرے پاس, اللہ کے دین کے لیے میرے مال میں میرے پاس مال ہی نہیں ہے. حالانکہ مال موجود ہے, وقت بھی موجود ہے, جان بھی موجود ہے, لیکن اسراف نے جان, مال, وقت کی ساری طاقت کو ختم کر دی. اس لیے اسراف سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور پھر ان ضروریات میں لگنا ہے دین کے مطابق, بقدر ضرورت اسراف سے بچتے ہوئے, اور ان کو تابع کرنا ہے اللہ کے دین کی محنت کے. کہ جب اللہ کے دین کا تقاضا آ جائے, دعوت کا تقاضا آ جائے, دین کی محنت کا تقاضا آ جائے, تو یہ اپنے کاروبار کو, اپنے وہ بچوں کی ضروریات کو, اپنی حاجتوں کو, ان کو مؤخر کرے, اللہ کے دین کے تقاضے کو مقدم کر دے. اس کا نام بنے گا قربانی. یہ تقدیم و تاخیر ہے, کوئی کام چھڑوانا مخصوص نہیں ہے. پہلے کو جو کہا جائے نا قربانی کرے, قربانی کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی ملک بن جائے, سارے کام چھوڑ دے, بلکہ تقدیم تاخیر ہے کہ کرنے سارے کام ہیں اور احکامات کے مطابق کرنے ہیں, لیکن جب دین کا تقاضا آ گیا, اللہ کے دین کی محنت کا تقاضا آ گیا, تو اپنے کاروبار کو کے تقاضوں کو مؤخر کر دیں, اپنے بیوی بچوں کے تقاضوں کو مؤخر کر دیں, اپنے کھانے کمانے کے تقاضوں کو مؤخر کر دیں اور دین کے تقاضے کو مقدم کر دیں, یہ قربانی بنے گی. یہ کیا بنے گی؟ یہ قربانی بنے گی. اور جو اللہ کے دین کے لیے قربانی دے گا, اپنے دنیا کے تقاضوں کو مؤخر کرے گا, بیوی بچوں کے تقاضوں کو مؤخر کرے گا اللہ کے دین کے تقاضوں کی خاطر, تو اللہ اس قربانی کو قبول فرما کر, اللہ رب العزت ایک تو سب سے پہلے اس کو روزانہ ہدایت میں اس کو ترقی دیں گے. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, جو اللہ کے دین کے لیے مجاہدہ اختیار کرتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, اللہ اسے روزانہ ہدایت میں, تو ہدایت کے نور میں ترقی دیں گے. اور ہدایت کے اتنے درجات ہیں کہ یہ بڑھتا جائے گا اور اس کی کوئی حد نہیں ہے. اور دوسرا نام اللہ کیا دیں گے؟ جو اللہ کے دین کے لیے قربانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ روزانہ اس کے لیے حلال روزی کا دروازہ کھولیں گے. اتنا اللہ کھلائیں گے, اتنی حلال روزی دیں گے کہ جس کا یہ تصور نہیں کر سکتا, اس کی دکان, کاروبار, چیزوں سے, دنیا کے مادی نقشوں سے وہ دروازہ نہیں کھلے گا حلال کا, جو اللہ کے دین کے لیے قربانی کرنے پر اللہ کھولیں گے. جیسے صحابہ کے زندہ نے کھولا, اتنا اللہ نے دیا کہ خود بھی کھاتے رہے, کھلاتے رہے, اور ان کی اولادیں بھی کھاتی کھلاتے رہی, یہاں تک کہ دنیا سے چلے گئے اور ختم نہیں ہوا. تو حلال روزی کا اللہ دروازہ کھولیں گے. اور اس قربانی کرنے پر تیسرا انعام اللہ یہ دیں گے کہ اللہ تعالیٰ تمام پریشانیوں کو, مصیبتوں کو, جو آج جتنی پریشانیوں میں آج امت مبتلا ہے, یہ ساری پریشانیاں اللہ ختم کر کے عافیت کی زندگی اللہ دے دیں گے. ایسی آخرت کی زندگی اللہ دیں گے کہ ان کی زندگی کو اللہ ان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ رش کریں گے. جیسے بدر منورہ میں جب صحابہ کرام نے قربانی کی اس محنت کے لیے, اپنے دنیا کے تقاضوں کو موخر کیا ہے دین کے تقاضے کی خاطر, تو اللہ نے ایسا آخرت کا ماحول بنایا, ایسا آخرت کا ماحول بنایا کہ کوئی ایسا ماحول دنیا میں پیش نہیں کر سکتا. ایسا مدینہ منورہ کا ماحول بنا ہے, اس عافیت والی زندگی اللہ نے دے دی. عافیت ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ العافیہ, اللہ سے عافیت مانگا کرو. امن, اطمینان, محبتیں, عزت, کامیابی, لڑائی جھگڑے ختم, ہر طرح کے نفرتیں ختم, ایک امن کا ماحول اللہ نے بنا دیا. ہر آدمی کی جان محفوظ, اس کا مال محفوظ, اس کی عزت محفوظ, ہر ایک دوسرے کے لیے اپنی قربانی دینے والا, تکلیف اوروں کو کھلا کر خود بھوک برداشت کرنے والا, اوروں کو پلا کر خود پیاس برداشت کرنے والا, خود تکلیف جھیل کے اوروں کو راحت پہنچانے والا, یہ عافیت کا ماحول اللہ نے بنا دیا. یہ قربانی پر دین کے لیے قربانی جب کریں گے تو اللہ رب العزت عافیت والی زندگی دیں گے, لوگ زندگی کو دیکھ کے رش کریں گے. میرے محترم دوست و بزرگوں, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس قربانی جو یہ قربانی دین کے لیے جب قربانی آدمی دے گا تو پھر یہ اللہ کے بھی تقرب کا ذریعہ بنے گا, اللہ کے اتنا قریب ہوگا کہ اللہ ان کی قربانی کو قبول فرما کے ساری انسانیت کے لیے ہدایت کا دروازہ بھی اللہ کھول دے گا. ایک مجمع اس قربانی پر آ جائے, ایسا عملہ تیار ہوگا, مجمع کتنا ہوگا یہ اللہ جانتا ہے. وہ 100 ہوں گے, 1000 ہوں گے, 10000 ہوں گے, 313 ہوں گے, یہ اللہ کو معلوم ہے. ایک مجمع اس سطح پر آ جائے کہ وہ اللہ کے دین کے سامنے اپنی جان و مال کو بے قیمت قرار دے دے, کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس قربانی کو قبول فرما کر پوری امت کے لیے مسئلے کو حل کر دے, اور اللہ کرے گا اپنی قدرت سے. اس لیے کہ یہ نبوت کی نبوت کے مقاصد میں سے ہے, وہ الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ دین کو سارے باطل دینوں پر غالب کر دیا جائے. دین حق جو ہے اس کی جگہ اوپر ہے, حق ہمیشہ اوپر ہوتا ہے, حق غالب آ کے رہتا ہے, باطل کی جگہ نیچے ہے. آج محنت کے نہ ہونے کی وجہ سے باطل اوپر آیا ہوا ہے, حق نیچے آ چکا ہے. جب محنت کرنے والے محنت کو صحیح طریقے سے کریں گے اور ان صفات مطلوبہ کے ساتھ کریں گے, دن کی محنت, رات کی محنت, اجتماعی اعمال, انفرادی اعمال, نقل و حرکت بھی ہے, نکل کر بھی محنت کر رہے ہیں, صحیح طرح وقت لگا رہے ہیں اور واپس آ کر بھی اپنے مقام پر محنت کر رہے ہیں, جب ان کی محنت اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گی اور اللہ کے ہاں پسند آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ حق کو اوپر لے آئیں گے اور باطل کو اللہ نیچے کر دیں گے. بلق بولو بلحق الباطل فیضمغ ہو فیضا ہو وظاہر. اللہ تعالیٰ حق کو باطل کے منہ پہ دے کے مارتے ہیں اور باطل کا بھیجا اللہ نکال دیتے ہیں. باطل تو ختم ہونے کے لیے جا الحق تو وزاحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آئے گا باطل خود بخود ختم ہو جائے گا, باطل تو ہوئے ختم ہونے کے لیے, لیکن شرط یہ ہے کہ حق والے ان سے جو مطالبہ ہے محنت کرنے کا یہ اپنی اس محنت پر آ جائیں, جو محنت اللہ کے یہاں مطلوب ہے مقصود ہے اس محنت پر اگر یہ آ جائیں گے, اس مطلوب قربانی پر آ جائیں گے, اپنی زندگیوں کو بھی سنواریں گے, پورا کا پورا دین ان کی زندگی میں ہوگا, سر سے لے کے پاؤں تک یہ 24 اپنے 24 گھنٹے اللہ کے احکامات کے پابند بن کے چلیں گے, پورا دین ان کی زندگی کے اندر ہوگا اپنے حقیقت کے ساتھ, اور یہ دین کے لیے اپنے جان و مال کو بے قیمت قرار دیں گے. اس کے لیے روزانہ دعوت کا دینا, روزانہ سیکھنا سکھانا, فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا, علماء سے زیادہ کے اپنے مسائل کا سیکھنا, روزانہ تنہائیوں میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا, اپنی نمازوں کو بنا بنا کر نمازوں کے اندر خوشی و خضوع کا پیدا کرنا, اپنی عبادات کو ایسا بنانا کہ نماز ہر قسم کے فحش اور برائی کے کاموں سے روک دے, ایسے روزہ رکھنا کہ اس روزے کے ذریعے تقویٰ زندگی کے اندر آ جائے، زکوٰۃ اس طرح ادا کرنا کہ زکوٰۃ کے ذریعے اندر سے بخل ختم ہو جائے، حج ایسے ادا کرنا کہ حج کے ذریعے اطاعت کا مادہ پیدا ہو. سارے کے سارے اعمال یہ عبادات کو صحیح نیت پہ کرنے والے بنیں گے، اللہ کا ذکر کرنے والے بنیں گے، اللہ کے دھیان کے ساتھ ہر عمل کو کرنے والے بنیں گے، اپنے اخلاق کو اعلیٰ سے اعلیٰ بنائیں گے، ہر ایک کے حقوق کو ادا کرنے والے بنیں گے. حقوق کا ادا کرنا یہ عدل ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد عدل و انصاف پر ہے، مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد احسان پر ہے. ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں. مسلمانوں کی معاشرت کی بنیاد ایثار پر ہے کہ اوروں کو کھلا کر خود بھوک برداشت کرنے والے. عدل و انصاف اور احسان اور ایثار یہ مسلمانوں کی معاشرت کی بنیادیں ہیں، یہ بنیادیں ان کے اندر وجود میں آئیں گی اور ان کی ہر عمل سے مقصود اللہ کی رضا ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کو مقصود بنا کے یہ اپنی جانیں، اپنا مال، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین پہ لگانا اس کو اپنی سعادت سمجھیں گے. اللہ ان لوگوں سے، ان خوش قسمت لوگوں سے اپنے دین کا کام لیتے ہیں کہ جن کے دل کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہماری جان و مال اللہ پہ قربان ہو جائے اور اللہ کا کلمہ دنیا میں چمک جائے. اللہ پر جان و مال لگانا اس کو وہ اللہ پر احسان نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی سعادت سمجھتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جان و مال کو اللہ پہ لگانے کو اپنی سعادت سمجھتے تھے، خود پیش کرتے تھے اللہ کے سامنے کہ اللہ ہماری جان و مال حاضر ہے. عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے ہیں، اپنے ساتھی سے کہتے ہیں دعا مانگتے ہیں عہد کے موقع پر، اور ہر ایک اپنے دل کی تمنا کہ اللہ سے دعا مانگے اور دوسرا آمین کہیں، یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. تو دعا کیا مانگی؟ اے اللہ کل میرا مقابلہ ایک بہادر سے کروا، ایسے کافر ہو جو بڑا بہادر ہو، بڑا طاقتور ہو، وہ مجھے قتل کر دے، میرے ناک کان کے الگ الگ کر دے. جب کل قیامت کے دن تو پوچھے کہ عبداللہ تیرے ناک اور کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں کہ اللہ تیرے رسول کے راستے میں کاٹے. تو کہے کہ ہاں واقعی سچ ہے. یہ اللہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، اپنے جان و مال کو قیمت کا سنا اللہ کے دین کے لیے. حضرت عمر بن جمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہ ولا تردنی الی اہلی، اے اللہ مجھے اپنے اہل کی طرف واپس نہ لوٹائی، بس میری جان تیرے راستے میں قبول ہو جائے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے اور پھر غزوہ خیبر میں شریک ہوئے. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے، بہت مال غنیمت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام مال غنیمت کو تقسیم کیا. مال غنیمت اطیب المقاصب ہے، سب سے پاکیزہ ترین مال ہے. اپنے ہاتھ کی کمائی پاکیزہ حلال کمائی سے بھی زیادہ پاکیزہ مال ہے. آپ نے مال غنیمت تقسیم کیا صحابہ کرام، ان کا حصہ ان کو بھیجا گیا، ایک صحابی نے جا کے ان کو ان کا حصہ دیا کہ یہ آپ کا مال غنیمت کا حصہ ہے. تو وہ صحابی کہنے لگے کہ میں اس لیے مسلمان نہیں ہوا کہ مجھے یہ مال غنیمت ملے، میں تو اس لیے مسلمان ہوا کہ میرے یہاں پر تیر لگے، اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا حلق کی طرف. میں اس لیے مسلمان ہوا ہوں کہ میرے یہاں اللہ کے راستے میں یہاں تیر لگے گلے پر اور میں شہید ہو جاؤں اور جنت میں داخل ہو جاؤں. اور وہ سارا مال واپس کر دیا. حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس نے یہ بات سچ کہی ہے تو اللہ اس کی بات کو سچا کرے گا. غزوہ خیبر کے بعد پھر مسلمانوں کی ایک اور مرتبہ کہیں مسلمانوں کا سفر ہوا اور کافروں سے مقابلہ ہوا. اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرما دی. جب فتح ہو گئی تو مسلمان صحابہ کرام جو حضور پاک علیہ السلام کے پاس جمع ہونے لگے خوشخبری سنانے کے لیے. آپ نے جب دیکھا صحابہ کرام کو تو وہ صحابی نظر نہیں آئے. آپ نے پوچھا کہ وہ فلاں صحابی جو بھی غزوہ خیبر سے پہلے مسلمان ہوئے تھے وہ کہاں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ وہ ایک کونے میں پڑے ہوئے ہیں اور زخمی حالت کے اندر. تو اس کی طرف وہ صحابی دوڑ کے گئے، جا کے دیکھا تو وہ بالکل موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام کہہ دینا اور یہ کہہ دینا کہ اب جنت میں ملاقات ہو. اور وہ زخمی تھے، تھوڑی دیر کے انہوں نے کلمہ پڑا اور وہ شہید ہو گئے. جب ان کو دیکھا گیا تو ان کے وہیں پر تیر لگا تھا جہاں اشارہ کیا تھا. حضور پاک کے انسان نے فرمایا کہ اللہ یہ میرا صحابی یہ صرف تیرے لیے مسلمان ہوا اور تیرے لیے اس نے جہاد کیا، تیرے لیے ہی تیرے راستے میں شہید ہوا ہے، میں اللہ اس کے لیے قیامت کے دن گواہی دوں گا. اللہ پہ جان دینے کا جذبہ. یہ دین دنیا میں ایسے نہیں زندہ رہ جائے گا. ہم چاہے ہماری دکانیں بھی چمکتی رہیں، ہمارے کارخانے بھی چمکتے رہیں، اور ہماری خواہشات بھی پوری ہوتی رہیں، اور اللہ کا دین دنیا میں چمک جائے. میرے محترم دوست بزرگ، اس کے لیے ایک مجمع کو قربانی دینی پڑے گی، اس کے لیے ایک مجمع قربان ہوگا، اس کی خواہشات ٹوٹیں گی، حاجتیں قربان ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اس مجمع پہ رکھ کے پوری دنیا میں اسلام کو اللہ زندہ کرے گا، اور کفر پہ اللہ چوٹ مارے گا، باطل کی قوت کو اللہ ختم کرے گا. اللہ نے ہمیں ایک بہت مبارک کام دیا ہے، بہت بڑی زبردست محنت دی ہے. آج ہمیں اس محنت کی طاقت کا پتہ نہیں ہے. اس محنت کو کرنے پر، اس کو قربانی کے بعد کریں گے تو اس میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں انسانوں کی ہدایت چھپی ہوئی ہے. یہ وہ مبارک محنت ہے جس محنت کو جب اللہ کے نبی نے کیا ہے اور صحابہ اکرام کو اس کے لیے کھڑا کیا ہے. یہ وہ محنت ہے جس محنت سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کو ابوبکر صدیق بنایا. اس محنت کی برکت سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو اللہ نے فاروق اعظم بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو عثمان غنی بنایا. حضرت علی کرم اللہ وجہ کو اللہ نے بنایا. یہ صحابہ اکرام کا وہ مجمع، ایسا مبارک مجمع تیار ہوا اس مبارک محنت سے کہ جو اللہ کے پیغام کو لے کے پوری دنیا میں گیا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام انہوں نے عام کیا ہے. 124,000 صحابہ کرام، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو خطاب کر کے فرما دیا حجت الوداع کے موقع پر کہ دیکھو، اب میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا ہے، اب تمہاری ذمہ داری ہے حاضرین کی غائبین تک میرے پیغام کو پہنچائیں. تو یہ صحابہ کرام جو چلے ہیں اس پیغام کو لے کر، میرے محترم دوست بزرگوں، چند سالوں میں پوری دنیا میں اسلام پہنچ گیا. آج ہم مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. اگر صحابہ کرام اس محنت کے لیے قربانیاں نہ دیتے تو پتا نہیں آج ہم کس گھنٹے کے کس جگہ پہ گھنٹہ بجا رہے ہوتے. یہ صحابہ کرام کی قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اللہ نے اسلام کو پھیلایا ہو. یہ بہت مبارک محنت ہے، بہت طاقتور محنت ہے. اس سے زندگیاں بدلے گی، اندر کا کفر ٹوٹے گا، اندر کی نافرمانی کی جذبات ٹوٹیں گے، غلط یقین پر چوٹ پڑے گی. جتنے غلط بول ہیں یقین کے بول ہیں، جب یہ ایمان کا بول بولا جائے گا اس کی دعوت دی جائے گی کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. ساری دنیا میں جتنے غلط یقین کے بول ہیں ان پر چوٹ پڑے گی. اللہ اس دعوت کی برکت سے غلط یقین کو صحیح یقین میں بدلے گا، نافرمانی والی زندگی کو فرما برداریاں بن لے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، کی زندگی کے خلاف جتنے طریقے ہیں ان سارے طریقوں کو اللہ ختم کر کے سنتوں کو اللہ وجود دے گا. فرائض اس کے ذریعے وجود میں آئیں گے، واجبات وجود میں آئیں گے، ہر حرام اس محنت کے ذریعے ختم ہوگا، ہر نیکی وجود کے اندر آئے گی، جہالت ختم ہوگی اور علم کو اللہ زندہ کرے گا. غفلت ختم کر کے اللہ تعالیٰ ذکر کو اور اپنے دھیان کو زندہ کرے گا. بد اخلاقی والی زندگی کو اللہ ختم کر کے اچھے اخلاق کو اللہ زندہ کرے. خود غرضی، عصبیت اور تمام غلط جذبات کو اللہ ختم کر کے للہیت اور اخلاص کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے. گارے اور مٹی پر جان لگانے کے بجائے یہ اللہ کے دین پر جان و مال لگانے کے لیے تیار ہو. آج زندگی گھرے مٹی پہ لگ رہی ہیں، فانی چیزوں پہ لگ رہی ہیں. اس دعوت کی محنت کی برکت سے لوگ ایسا مجمع تیار ہوئے گا جو اللہ کے دین کے لیے اپنے جان و مال کو قربان کرنے والا بنے. آج ہمیں اس محنت کی طاقت کا پتہ نہیں ہے. ہم اس محنت کو اپنی محنت بنانے والے بنے. ہم حضور پاک علیہ السلام کے امتی ہیں. ہم تاجر نہیں ہیں، زمیندار نہیں ہیں، ڈاکٹر انجینئر نہیں ہیں. یہ کوئی تاجر ہونا، زمیندار ہونا، ڈاکٹر ہونا، انجینئر ہونا، مالدار ہونا، یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے. ہماری پہچان ہم مسلمان ہیں، ہماری پہچان ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ہماری پہچان ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام والے ہیں، ہم اللہ کی طرف بلانے والے ہیں. آج ہم نے
اپنی حیثیت کو گرا دیا. یار آپ نے ڈاکٹری کے پڑھنے کے بعد کتنے سال لگتے ڈاکٹر بننے میں؟ ڈاکٹر بننے کے بعد لاہور کے بعد سبزی منڈی میں جا کے سبزی کی دکان کھول لیں اور فخر کرے کہ بھائی میں تو سبزی بیچتا ہوں. سمجھیں گے کتنا بےوقوف آدمی ہے. ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں, اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ایک بہت بڑے کام کے لیے بھیجا ہے, ہمارا انتخاب کیا ہے. کنتم خیر امت نخرجت للناس کا خطاب دیا ہے. قل ہادی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی, ہمیں حضور والے کام میں شریک کیا ہے. آدمی کا مقام اس کے کام کے اعتبار سے ہوتا ہے. اللہ نے ہمیں نبی والا کام دیا ہے, یہ ہمارے فخر کا ذریعہ ہے, یہ ہمارا سب سے بڑا شرف ہے. اس لیے صحابہ کرام کو ہر وقت اس کا استعمال تھا کہ ہم دین کو پھیلانے والے ہیں. تجارت دو نمبر پہ, ذمہ دار دو نمبر پر ہے, دنیا کے جتنے کام ہیں دو نمبر ہیں, بقدر ضرورت ہے. اصل ہم دین کو دنیا میں پھیلانے والے ہیں, اسلام کو دنیا میں عام کرنے والے ہیں. ہم جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانے کی محنت کریں. ہمارا بچہ پوری دنیا میں اللہ کے پیغام کو عام کرنے والا ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, ہم خود بھی اپنی حیثیت کو پہچانیں اور پوری کی پوری امت کو اس پہ لانے کی ہم محنت کریں. اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے, ایک کام دیا ہے, اس کو اپنا کام بنائیں. کام وہ ہوتا ہے جس کو کسی ضرورت پہ قربان نہیں کیا جاتا. ساری ضرورتیں اس پہ قربان کی جا سکتی ہیں لیکن کام کو قربان نہیں کیا جا سکتا. یہ اجتماع ہمارا اسی لیے ہے کہ ہم سب اس بات کا عزم کریں کہ بھائی آج تک ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کو اپنا کام نہیں بنایا, اپنی ذمہ داری کا ہمیں احساس نہیں ہوا, اپنے کام کو ہم نے پہچانا نہیں. اس پہ اللہ سے معافی مانگے کہ بہت بڑا جرم ہے. آج مسلمان نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے, روزہ چھوڑنے کو گناہ سمجھتا ہے, زکات ادا نہ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے, حج نہ کرنے کو گناہ سمجھتا ہے, جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتا ہے, زنا کرنے کو گناہ سمجھتا ہے. لیکن وہ محنت, دعوت والی وہ محنت, جس محنت کے چھوٹنے سے فرائض دنیا سے مٹے, واجبات مٹے, جس محنت کے چھوٹنے سے ساری دنیا میں حرام وجود میں آیا, اس محنت کو چھوڑنے کو گناہ نہیں سمجھتا. حالانکہ یہ سب سے بڑا جرم ہے. اس لیے کہ دعوت ام الحسنات ہے, ساری نیکیوں کی ماں ہے. دعوت وجود میں آئے گی تو سارے فرائض زندہ ہوں گے, واجبات زندہ ہوں گے, دین زندہ ہوگا, نیکیاں عام ہوں گی, برائیاں ختم ہوں گی. جب ماں ہوگی تو اولاد ہوگی, ماں ہی نہیں ہوگی تو اولاد کہاں سے آئے گی؟ ماں کا ختم ہو جانا اولاد کے سلسلے کا ختم ہو جانا ہے. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں, اس پر اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں اور ساری امت سے توبہ کروائیں. یہ اجتماع توبہ کرنے کے لیے کہ ہم اس گناہ سے توبہ کرتے ہیں, اور اس کا عزم کرنے کے لیے کہ اب انشاءاللہ اس محنت کو اپنی محنت بنانا. یہ کون سے کمال کی بات ہے کہ بھائی لاہور میں پیدا ہوئے ہیں اور یہاں ایک بیوی دو چار بچے ہیں, ایک چھوٹی سی دکان ہے, چھوٹا سا کارخانہ کو بنا لیا, ساری زندگی گزار کے یہیں کے یہیں دفن ہو گئے. یہ کوئی کمال کی بات ہے؟ کمال تو یہ ہے کہ پیدا مکے میں ہوئے, مدینے میں ہوئے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت کو قربان کیا, مدینے جیسی مبارک جگہ کو قربان کیا, مکے جیسی مبارک جگہ کو قربان کیا. اور قبر کہاں پہ جا کے بن رہی ہے؟ اسپین میں قبر بن رہی ہے, فرانس میں قبر بن رہی ہے, شام میں 35,000 صحابہ کرام سو ہوئے, چین میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں, افریقہ کے جنگلوں میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں, ترکی استنبول میں صحابہ کرام کی قبریں ہیں. 13,000-14,000 صحابہ کرام مکہ مدینے میں حجاز میں سوئے ہیں. 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام پوری دنیا کے اندر ان کی قبریں پھیلی ہوئی ہیں. ان کی قبریں اس بات کی گواہی دے رہی ہیں کہ ہم دنیا کے کتے نہیں تھے, ہم آخرت کے چاہنے والے تھے, ہم آخرت کے چاہنے والے, ہم اللہ کا کلمہ دنیا میں پرند دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے لیے صرف دکان نے قربان کی, صحابہ کرام نے صرف دنیا قربان نہیں کی بلکہ اپنا دینی جذبہ,
انفرادی کے جذبہ جو ہوتا ہے ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں ارمک کرتا رہے, مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کے نماز پڑھتا رہے, حضور کے روحوں کو سلام کہتا رہے, بیت اللہ کے توافی کرتا رہے. یہ کتنا ایک دینی جذبہ ہے اور اس کے کتنے بڑے بڑے فضائل ہیں. صحابہ کرام نے اپنے وہ انفرادی دینی جذبات کو بھی قربان کیا اور اللہ کا پیغام لے کے پوری دنیا میں گئے. میرا محترم دوست بزرگوں, اس کے لیے ہم بھی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اب ہم اس کا فیصلہ کر لیں کہ ہم زندگی گزاریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن کے زندگی گزاریں گے, دائی بن کے زندگی گزاریں گے. جہاں جائیں گے پہلے اللہ کا دین ہے, اللہ کے دین کے تقاضے ہیں, پھر اس کے بعد اپنے دنیا کے کام میں بقدر ضرورت لگیں گے دین کے مطابق, اسراف سے بچتے ہوئے بقدر ضرورت, اور اس دنیا کے کام کو بھی دین کے کام کا تابع بنا کے چلیں گے. اس کے لیے سب تیار ہے نا ان شاء اللہ بھائی. کبھی اصل تو یہ ہے کہ ہماری ساری جان سارا مال سب اللہ پر قربان ہو, تو نیت تو کرو کہ جو باقی جان مال بچی ہیں یہ ساری لگانی اللہ کے دین. یہ ہے ہی اسی لیے ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے ایمان والوں کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا. ہم تو بکاؤ مال ہیں. آج ہی اپنے جان و مال کو قربان کر دے, آج اللہ کے دین کے لیے جان و مال لگا دے, کل اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جان بھی میں نے دی تھی, مال بھی میں نے دیے ہیں, ابھی میرے دین پر لگا دے, اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا. اللہ کتنے سخی ہیں. پھر جان کس نے دی بھائی, مال کس نے دیا ہے؟ اپنے چیز کو کوئی خریدتا ہے؟ تو جیسے کہ دی ہوئی, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جان مال میں نے دی تھی نا, واپس کرو, اور اس کے بدلے میں کچھ اللہ کے ذمہ ہے بھی نہیں, کیونکہ اسی کی ٹیم ہی تھی جس نے واپس لے لی. کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے سخی ہیں, اللہ تعالیٰ گویا کہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ جان مال ہے میری, میں نے تمہیں دی تھی نا, میں سخی ہوں, چلو تمہاری ہو گئی, مان لو تمہاری ہے, اب مجھے بیچ دو, میں خریدتا ہوں. اپنی چیز کو اللہ خرید رہے ہیں اور اس کے بدلے میں جنت بھی دے رہے ہیں. آج تم میرے دین کے لیے اپنے گاڑی مٹی کے مکانات کو قربانی دو گے تو جنت میں اللہ اس کے بدلے میں کیا دے گا؟ ایسے محلات اللہ دے گا جنت کے اندر جس کی ایک ان سونے کی, ایک چاندی کی, اس کا گارا مشک, ملا تو المسک, حسباؤ اللولو, اس کی کنکریاں موتی کی, حشیش و زعفران, اس کی گھاس زعفران کی, اور اس کا عرش, اس کی چھت اللہ کا عرش ہوگا. گارے مٹی کے مکان ہیں, اس کے بدلے میں سونے چاندی کے محلات اللہ کا فرمائیں گے. دنیا کے کھانے قربان کیے اللہ کے دین کے لیے, اللہ جنت کے کھانے کھلائے گا, اور ایسے جنت کے کھانے کہ پرندوں کے گوشت اللہ کھلائے گا. پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے, دل میں خیال آئے گا, پرندہ خود آ جائے گا, اس کے پاس آ جائے گا, اور حدیث میں آتا ہے کہ طرف رہو اجنے ہتا, اپنے پروں کو وہ اوپر کر لے گا, اور اس کے جو گوشت ہوگا وہ ایک طرف سے بھنا ہوا, ایک طرف شوری والا, جس طرح چاہے گا کھائے گا. پرندوں کو گوشت اللہ کھلا دے. دنیا کے پھلوں کی قربانی بھی اللہ جنت کے پھل کھلائے گا. کیسے پھل؟ انصار الخلال والدلا, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈولوں کی طرح. جنت کے پھل چھوٹے چھوٹے سے نہیں ہوتے, بڑے بڑے مٹکوں کی طرح, بڑے بڑے ڈول کی طرح. اور کیسے ہوں گے؟ احلا من العسل, شیر سے زیادہ میٹھے, اشد و بیاض من اللبن, دودھ سے زیادہ سفید, اور الیان من السبت, مکھن سے زیادہ نرم, اور اس کے اندر کوئی ہڈی نہیں ہوگی کہ جنتی کو کھاتے کھاتے بچارے کو کوئی تکلیف ہو, بیچ میں ہڈی ہٹانی پڑے. ایسے مزیدار جنت کے پھل اللہ کھلائیں گے, اور وہ پھل خود پہ خود جڑ جائیں گے. وہ جنتیں دان, جنت کے جو پھل برداشت ہوں گے وہ خود پہ خود جڑ جائیں گے. ایک پھل کھاتے کھاتے دل میں آیا کہ اس کی جگہ سیب کھا رہا ہے, دل میں آیا کہ انار کا مزہ آنا چاہیے, تو سیب کھا رہا ہے, مزہ انار کا آ جائے. ایسی مزے کی زندگی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے. ایک بیہادی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی, جنت کے جو توبہ کا درخت ہے اس میں انگور بھی ہوگا؟ اس کو انگور زیادہ پسند ہو. آپ نے فرمایا کہ ہاں انگور ہوگا. تو انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ انگور کا خوشہ کتنا بڑا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مسیرۃ الشہر للغراب لا یقع ولا یفطر. ایک کوا نا, کوا ایک مہینہ تک انگور کے خوشے کی گرد اڑتا رہے. کتنا وقت؟ ایک مہینہ مسلسل اڑتا رہے, مسلسل ایک مہینہ اڑتا رہے, نہ گرے نہ سستائے, کوئی وقفہ بھی اس میں نہ ہو, پورا مہینہ اس انگور کے خوشے کی گرد اڑتا رہے اڑتا رہے, پھر جا کر انگور کا ایک خوشہ پورا ہوگا.
تو وہ کہنے لگے کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے فما عظم الحبہ، انگور کا ایک دانہ کتنا بڑا ہوگا؟
آپ نے فرمایا کہ بھی کیا تمہارے ابو نے کبھی کوئی بکرا لائے ہیں؟ تمہارے ابو کوئی بکرا لائے، لا کے اس کو ذبح کیا، اس کی کھال اتاری، وہ کھال اتار کے تمہاری اما جان کو دی اور اسے گائے کا ڈول بنا لینا؟ ہاں بولے اس طرح تو ہوا ہے، پہلے اربو میں یہ ہوتا تھا کہ بکرا لائے، ذبح کی یا کھال اتاری اور اس کو دباغت دے کے اس کا ڈول بنا لی، تو ڈول جو بنائیں گے تو پورا بکرا بن جائے گا نا. تو آپ نے فرمایا کہ انگور کا ایک دانہ اس ڈول جیسا ہو، اتنا بڑا ہو. تو صحابہ کرام بڑے قناعت پسند ہیں نا، تھوڑے کو گزارا کرتے تھے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی اذن لتلک الحبۃ لتشبعنی و اہل بیتی، پھر تو انگور کا ایک دانہ میرے گھر والوں کے لیے بس کافی پیٹ بھرنے کے لیے، ہم تو اسے تو گزار کریں گے. آپ نے فرمایا کہ بھائی تیرے گھر والے نہیں بلکہ تیرے سارے خاندان کے لیے کافی ہوگا، وہ جنت کا انگور کا دانہ ہے. تو اس سے بہترین پھل اللہ کھلائے گا، آج قربانی دیے کل اللہ اس سے بہترین پھل کھلائے گا. دنیا کی بیویوں کو جدائی برداشت کی، جو پتہ نہیں کتنی کمیوں سے بھری ہوئی ہیں، پیشاب پخانا اور دہیز اور نفاذ اور پتہ نہیں کتنی کمیاں ہیں، ہر جگہ سے گندگی گندگی ہے. اللہ ان کے بدلے میں جنت کی حوروں سے نگاہ کرے، اور جنت کی حوریں وہ جن کی اللہ اپنے قرآن میں تعریف کر رہا ہے، کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ اتنی خوبصورت ہیں تو ایک یاقوت اور مرجان کے موتیوں میں بھری پرو ہوئی، جن کی آنکھیں اپنے خاوندوں کو دیکھتی ہیں بس اور کسی کو نہیں دیکھتی، موٹی موٹی آنکھوں والی اور خوبصورت چہرے والی حور اسے کہا جاتا ہے جس کو دیکھ کر انسان کی آنکھیں حیرت میں پڑ جائیں. جب مجھے دیکھے گا نا حور کو اور یہ حیران ہو جائے گا کہ یہ کیا ہے. لونا بنانا منانے بدا لغل ابا ذو شمس کما تغلب الشمس ذو النجوم، اگر اس کا انگوری کا پورورا آسمان دنیا پہ ظاہر ہو جائے تو سورج اس کے سامنے ایسے بے نور ہو جائے جیسے سورج کے نکلنے کے بعد ستارے بے نور ہو جاتے. اگر وہ دنیا میں جھانک لے، آسمان دنیا میں صرف جھانک لے، تو زمین سے لے کے آسمان تک، مشرق سے لے کے مغرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، جو سارا کا سارا جہان خوشبو سے معطر ہو جائے اور وہ سارا کا سارا جہان روشن چمکدار ہو جائے اس کے صرف جھانکنے کی وجہ سے. اور اس کو اگر دنیا والے دیکھ لیں، ساری دنیا کے کافر اور بحریے اگر اس کو دیکھ لیں، تو بغیر کسی تقریر والے کی دعوت کے اللہ پر ایمان لے آئے کہ جس اللہ نے یہ بنائی ہے وہ واقعی اللہ ہے، ہم اس پر ایمان لے آئے. لو بس اقدس قدم کہ سب عطاب حرم لعظمت البحار من عظمت فنها، اگر وہ سات سمندروں میں تھوک دے، اس میں تھوک نہیں ہے، جنت کی عورت میں تھوک نہیں ہے، ناک سے کوئی گندگی نہیں آتی، پیشاب نہیں آتا، پخانا نہیں آتا، ہیز نہیں آتا، نفاس نہیں آتا، جسم پر کوئی میل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن بک فرض المحال اگر وہ سات سمندروں میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس سے ساتوں سمندر نیچے ہو جائے. اگر زندہ سے بات کرے تو اس کا کلیجہ باہر آ جائے، برداشت نہ کر سکے. مردے سے بات کرے تو وہ آنکھیں کھول کے بیٹھ جائے کہ یہ کون ہے. ایسی جنت کے اللہ نے وہ حوریں بنائی ہیں، اور جن دنیا کی اور بیویوں کی جدائی برداشت کرے گا نا اللہ کے دین کے لیے، جنت کی حوروں سے اللہ الگ نکاح کرے گا، اور دنیا کی عورتوں کو بھی ان کے سردار نہیں بنا کر اور ان سے کئی گنا زیادہ حسن دے کر اللہ ان کے ساتھ بھی نکاح کر دے. اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، انہوں نے گان چھوڑنی نہیں ہے وہاں پر جا کے بھی، یہ وہاں پر بھی جنت کی عورتوں کے سردار بنے گی. آج موقع ہے، آج موقع ہے اپنی جان و مال کا فیصلہ کرنے کا کہ ہم نے اپنی جانیں لگانی ہے، اپنا مال لگانا ہے. اور سب سے بڑا انعام، سب سے بڑی دولت کیا ہے کہ کل جنت میں اللہ کی رضامندی کے پروانہ میں، اللہ کی رضا کا پروانہ، اللہ کا دیدار ہوگا. جس کے لیے جان لگائی، جس کے لیے مال لگایا، جس کے لیے صلاحیتیں لگائی گھر گھر کی، گھر گھر لوگوں کو جایا کہ اللہ کو پیغام پہنچایا، جس اللہ کی دعائی دنیا میں بیان کی ہے، آج اسی کو وہ اللہ اپنا دیدار کرائے گا، اپنے رضا کا اعلان کرے گا. اور وہ اللہ جنت کی جنت میں، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج موقع ہے میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اپنے زندگی کا فیصلہ کریں، زندگی کی قیمت لگائیں، یہ زندگی کو قیمتی بنائیں. یہ دنیا پہ لگے گی بے قیمت ہو جائے گی، اللہ کے دین پہ لگے گی قیمتی بن جائے. اس کے لیے خوش قسمت ہے وہ بجما، یہ جتنے آپ لوگ آئے ہوئے ہیں یہ اللہ ہم کو لایا، آپ سب نہیں آئے، اللہ لایا ہے. اور یہ اللہ کی محبت کی نشانی ہے، اللہ کے تعلق کی نشانی ہے. اس لیے اللہ کی اس محبت کی قدردانی یہ ہے کہ اب یہاں اجتماع میں آ گئے ہیں، اب یہاں سے اس کام کو اپنا کام بنا کر جانا ہے. اور اس کے لیے سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ چار چار مہینے لگا کر پھر اپنے دنیا کے اور کاموں میں لگیں گے. اس لیے اس مجمع کے اندر وہ آداب
کہ جو اس بات کے لیے تیار ہیں کہ انشاءاللہ ہم اجتماع سے کل دعا ہونے کے بعد اپنے گھروں پر نہیں جائیں گے. بہت زندگی گھروں پہ گزار لی ہے, بہت شیطان کو بھی خوش کر لیا ہے, اب شیطان کو ناراض کرنا ہے, رحمان کو راضی کرنا ہے, اپنی نفسانی خواہشات کو دبانا ہے, دنیا کے کاموں کو پیچھے کرنا ہے, دنیا کے تقاضوں کو موخر کرنا ہے. اب دین کا تقاضا آ گیا, اللہ کے دین کا تقاضا ہے, اس لیے اس کے لیے میں سب سے پہلے اللہ کے راستے میں نکلوں گا. اس کے لیے بتاؤ بھائی, جماعتیں بنا بنا کر, جماعتیں ہو افراد ہو, کہ نقد انشاءاللہ اجتماع سے صلح دعا کے بعد چار چار مہینے کے لیے چننے کے لیے نقد دن جماعتیں بنا بنا کے اللہ کے راستے میں جائیں گے. صرف وہ آداب کھڑے ہوں جو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہے. کھڑے ہو جائیں ماشاءاللہ.